الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج مضمون شروع ہو رہا ہے قیامت پل صراط کوثر کیا چیز ہے. فرماتے ہیں مرنے کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی کچہری میں سب کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے کاموں پر ثواب اور انعام ملے گا اور برے کاموں پر عذاب اور سزا ملے گی، اور اس زندگی کے بعد پھر کبھی اور اس زندگی کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی. اس کو قیامت اور عالم آخرت کہتے ہیں. جب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور بجائیں گے. یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ جیسا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اس کی آواز شروع شروع میں ہلکی اور سرویلی ہوگی، آخر بڑھتے بڑھتے ایسی اونچی اور خوفناک ہو جائے گی کہ زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور تمام مخلوق مر جائے گی اور جو مر چکے ہوں گے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچانا چاہے گا وہ بچے رہیں گے اور ایک مدت اسی طرح گزر جائے گی. یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا سفر شروع ہوا عالم ارواح میں، اللہ پاک نے ارواح پیدا کر کے رکھی، وہاں سے اللہ پاک لے کر چلے اس عالم دنیا میں لائے. یہ عالم دنیا ہے، عالم ناسوتی ہے، دار العمل ہے، دنیا ہے. جسم و جان کا تعلق قائم فرمایا اللہ پاک نے، اور اس طرح سے روح کو اور جسم کو ملا کر اپنا حکم فرما کر زندگی عطا فرما کر اس دنیا میں لے کر آئے. سفر ہمارا شروع ہو چکا، اب تو قدم آگے ہی آگے بڑھنے ہیں. اس عالم دنیا میں اللہ پاک نے جس کے لیے جتنے رہنے کے فیصلے فرمائے وہ اتنے وقت تک یہاں رہے گا اور رہے گی، اور اس کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. اس عالم سے منتقلی کا جو سلسلہ ہے، جسم و جان کا تعلق ٹوٹ جائے گا حکم ربی سے، اور اس جسم کو قبر میں دفن کر دیں یا جس طرح بھی یہ ختم ہو جاتا ہے، جانور کھا لے، گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، بہرحال جسم و جان کا تعلق ٹوٹنے کے بعد پھر عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. اس جسم کو اللہ پاک مٹی میں ملا دیتے ہیں، اسی طرح سے جو ان کا حکم ہو جہاں چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، روح باقی رہتی ہے، اور اس طرح سے بعد مرنے کے قبر میں سوال ہوتے ہیں. اچھے لوگ سوال کے اندر سوالوں میں کامیاب ہوتے ہیں، صحیح صحیح جواب دیتے ہیں، اور برے لوگ ہاں ہاں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. مشرکین، کفار، گناہگار، منافقین، ان سب کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ہاں ہاں کر کے رہ جائیں گے کہ کوئی جواب نہ بن پڑے گا، اور مومنین مخلصین جو ہیں وہ جواب دیں گے. تین سوال ہوں گے قبر میں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اسلام دین اور مذہب کیا ہے، اور یہ ہستی کون ہے. وہ ایمان والے اور اچھے اعمال والے وہ تو جواب دیں گے کہ میرا رب ربی اللہ، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جواب صحیح دے دے گا، پھر اس کو برزخ کے عالم میں اللہ پاک جب تک چاہیں گے رکھیں گے. برزخ کہتے ہیں کہ اس عالم سے بھی کچھ اس کا تعلق ہو اور اس عالم سے بھی اس کا کچھ تعلق ہو، یعنی اس کے بعد برزخ کے عالم کے بعد ایک عالم اور آئے گا، وہ ہے عالم آخرت. تو برزخ کہتے ہیں بیچ بیچ کو، تو اس کا اس دنیا سے بھی کچھ تعلق رہتا ہے اور اس آخرت سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ فرمایا ہے. عالم برزخ میں بھی اچھے اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور برے اعمال کے اور برے عقیدوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. عالم برزخ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سزائیں بھگت رہے ہوں گے جنہوں نے بھی حرکتیں اور حماقتیں کی ہوں گی، اور بہت سے عیش اور آرام میں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ پاک کا حکم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو پھر اللہ پاک کے حکم سے سب سے پہلے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی اور آپ زندہ ہوں گے اور باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد جنت البقیع اور جنت المالا کے حضرات جو ہیں وہ اٹھیں گے، اور اس طرح سے پھر روح زمین سے سب اللہ کے حکم سے اٹھنے لگ جائیں گے، اور اس طرح سے سب کو پھر زندہ کر لیا جائے گا، اور پھر حشر ہوگا، نشر ہوگا، اور اس طرح سے وہ آخرت کے معاملات جو آپ سنتے رہیں ہیں اور سنتے رہیں گے وہ ہوں گے سب کچھ. تو سفر ہمارا جاری ہو چکا، ہم مسافر ہیں، اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے کہ جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر کو رکا، آرام کیا اور سستا لیا، اور اس کے بعد پھر آگے چل دیا. ہمارا بھی یہی ہے کہ یہاں رہنے کے لیے اور ٹکنے کے لیے نہیں آئے، یہ مسافر خانہ ہے. پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح سے یہ حقیقت ہے، مسافر خانہ ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کوئی بھی ہمیشہ رہتا نہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. تو غرض کہ ہمیں آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے اچھائیاں جمع کر لینی چاہیے، اگر ہم اچھائیاں جمع نہ کریں گے تو آگے پریشانیاں ہوں گی. اور یہی وقت ہے، کسی کو اللہ پاک نے اس میں 15 سال دیے، کسی کو 20 سال دیے، کسی کو 25-50 دیے، کسی کو اس سے زیادہ بھی دیے. بہرحال ہر طرح کے لوگ ہیں، فریق ان فی الجنت و فریق ان فی السعیر کا معاملہ ہے، کچھ تو جنت میں جانے والے ہوں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہوں گے، تو کچھ سعید ہوں گے کچھ شقی ہوں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سعدا میں سے کرے، اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. جو جنت میں جانے والا فریق ہے، اللہ پاک ان میں ہمیں آپ کو داخل فرمائے. جو جہنم میں جانے والے ہیں اور شقی ہیں، اللہ پاک اس گروہ سے ہمیں آپ کو بچائے، ان اعمال سے ہی بچائے کہ جو شقی بناتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں آ کر آدمی مست ہو جاتا ہے تو ہوش میں رہنا چاہیے کہ یہ راہ گزر ہے، مسافر خانہ ہے. فرماتے ہیں، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے، خدا ہی رہے گا خدا ہی رہا ہے. حضرت خواجہ صاحب کا ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا. فرماتے ہیں، نہ دنیا رہے گی نہ دنیا کی باتیں، رہے گا تو ہی اور تو ہی رہا ہے. یہ مٹنے کی جا ہے، مٹنے کی جا ہے، مٹے گی ہر ایک شے، کسی کا کہاں نام باقی رہا ہے. فنا ہے ہر ایک کو فنا ہے، سوا ذات باری کے کچھ بھی رہا ہے. سب کو فنا ہے، کل من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ موت ہی اگر یاد رہے تو آدمی سیدھا چلتا ہے، اور اس کو برائی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ میں برائی کر کے مشکل میں پھنس جاؤں گا، تو وہ رکتا ہے. اور جس کو مرنا یاد نہیں، قبر کی منزل یاد نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا یاد نہیں، وہ یہاں خوب حماقتیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، وہ ہمارے آپ کے اعمال لکھتے ہیں اور وقت آنے پر وہ سب کچھ ثبوت پیش کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اپنے نام اعمال میں اچھی چیزیں لکھوائیں اور بری چیزیں نہ لکھوائیں۔ جس طرح سے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنا ریکارڈ تیار کراتے ہیں اپنے اعمال کی بنا پر، تو ان کے کام اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھا ہوتا ہے تو ان کا ریکارڈ اچھا تیار ہوتا ہے، اور جن کا کام گڑبڑ ہوتا ہے، کرتوت ہوتے ہیں، تو ان کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے۔ بعد میں پھر ریکارڈ کھلنے کے بعد اور بات آؤٹ ہونے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ فرماتے ہیں الحاصل، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوق پھر زندہ ہو، تو پھر سور بجایا جائے گا، اس کی آواز سے تمام مخلوق پھر زندہ ہو جائے گی اور آسمان و زمین اسی طرح قائم ہو جائیں گے اور تمام لوگوں کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا۔ سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، اس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ ہنڈیا کی طرح پکنے لگیں گے۔ اس تکلیف اور بھوک پیاس سے گھبرا کر سب لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے اور ہم کو حساب و کتاب سے جلدی چھڑائیے۔ سب نبی کچھ نہ کچھ عذر کریں گے اور سب کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور میزان یعنی ترادو کھڑی کی جائے گی، اس میں عمل تولے جائیں گے، اور شفیع محشر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نہر حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ سارے آدمی اول اور آخر جمع ہوں گے سب، اور سورج سوانے دے پر ہوگا، اور گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے پیٹ تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے منہ تک ہوگا، اور کسی کے سر سے بھی اوپر ہوگا۔ لوگ بہت زبردست طریقے سے گھبراہٹ میں، پریشانی میں ہوں گے، پسینے میں غرقاب ہوں گے۔ اسی حالت میں جب تک اللہ تعالی چاہیں گے رہیں گے، پھر اکٹھے ہو کر مشورہ کر کے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جائیں گے کہ آپ اللہ تعالی سے سفارش فرمائیں کہ جلدی سے اللہ پاک حساب کتاب لے لے، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ہماری جان چھوٹ جائے۔ بہت سخت مصیبت میں اور پریشانی میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام عذر کر دیں گے کہ میں اس مقام پر کہاں، اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ دانے گندم کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا، تو میں تو اس مقام کے لیے نہیں ہوں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں اس مقام پر کہاں، اگر مجھ سے اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ قوم کے لیے، امت کے لیے بدعا کیوں کی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت خلیل اللہ کے پاس آئیں گے تو حضرت خلیل اللہ بھی عذر کر دیں گے، اور اسی طرح سے حضرت کلیم اللہ اور حضرت روح اللہ بھی معذرت کر لیں گے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اللہ پاک ہم سے یہ بات نہ پوچھ لیں۔ تو باہر کے حضرت خلیل اللہ نے تین باتیں دنیا میں کی تھیں، اس کے بارے میں فرمائیں گے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ڈریں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیں گے کہ ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں اس کے لیے ہوں، ہاں میں اس کے لیے ہوں، اور پھر آپ اللہ کے حکم سے حاضر ہوں گے اور سجدہ ریز ہوں گے اور آپ رو رہے ہوں گے اور اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا۔ پھر آپ درخواست فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع فرمائیں، اور لوگوں کو بہت پریشانی ہے، تو غرض کے طرح سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، اور اس طرح سے جس کا بھی نامہ اعمال ہوگا آٹومیٹک طریقے سے اللہ کے حکم سے جس جس کا ہوگا اس کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ اچھے لوگوں کو سامنے کی طرف سے ہاتھ میں آئے گا، سیدھے ہاتھ میں آئے گا، برے لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا اندازہ دیکھ کر ہی بائیں ہاتھ والوں کی تو سٹی گم ہو جائے گی اور حالت خراب ہو جائے گی، اور دائیں ہاتھ والوں کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اس طرح سے اللہ پاک کو بہت زیادہ یاد کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو اپنا نام اعمال دکھائیں گے کہ ہمیں اللہ پاک سے یہی امید تھی۔ بہرحال مفصل یہ معاملات سارے مرحلہ وار سب طے ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو فیصلے ہوں گے، میزان عدل قائم ہوگی، ایسی زبردست میزان کہ اس میں انصاف ہی انصاف ہے، رتی بھر بھی ظلم کا کوئی کام نہیں۔ اللہ پاک حساب لیں گے اور اس طرح سے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ پاک ان سے پوچھیں گے، بندے جواب دیں گے، جو جواب دینے میں کامیاب ہوں گے ان کے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے اور جنت میں داخلے کے فیصلے ہوں گے۔ اس سے پہلے پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں پل صراط دوزخ کے اوپر پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر چلنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کی ہوگی وہ بجلی کی طرح اس سے پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کے نافرمان ہوں گے وہ کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ فرماتے ہیں مومنوں رہتے ہو کیوں بے فکر بے غم بے خبر، مومنوں رہتے ہو کیوں بے فکر بے غم بے خبر، ایک سفر درپیش ہے دور و دراز و پرخطر، پل صراط از بس کا باریک و طویل و تیز ہے، اس کے نیچے ایک دریا آگ سے لبریز ہے۔ نیک و بد اعمال تولے جائیں گے میزان میں، ہو حساب ذرہ ذرہ حشر کے میدان میں، توش اعمال اپنا ساتھ لے جاؤ جی، پیچھے قبر میں کون بھیجے گا سوچو تو صحیح۔ تو اس لیے یہ پل صراط سے گزرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ پاک نے اپنے اوپر یہ فیصلہ ضروری کر لیا ہے کہ اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ آپ سن چکے بال سے باریک تلوار سے تیز، احادیث میں تفصیل ہے کہ اللہ کے نیک بندے پیغمبر، غیر پیغمبر، بہت متقی پرہیزگار بہت سے ایسے ہوں گے جو اس طرح سے گزر جائیں گے جیسے بجلی کوندا کرتی ہے، ادھر چلے اور ادھر پار ہو گئے۔ بجلی بھی دیکھا ہے کیسے کونتی ہے کہ ایک دم نظر آئی اور دور تک دکھ رہی ہے، لمبی ایک دم لکیر اور ختم۔ اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ گھوڑے سوار ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو اور سواریوں پر ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو پیدل دوڑتے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو پیدل چلتے ہوں گے لیکن قدر رفتار تیز ہوگی، بہت سے ایسے ہوں گے جو رینگتے ہوئے چلتے ہوں گے، پوستی کی طرح سے گرتے پڑتے لیکن بہرحال نکل جائیں گے۔ اس میں بڑے خطرناک آنکڑے بھی لگے ہوئے ہیں، اور چلنا اس کے اوپر سے ضروری ہے۔ ایمان والے یہ آرام سے گزر جائیں گے، اور بے ایمان، منافق، مشرک، کافر، نافرمان یہ پھنس جائیں گے اور کٹ کٹ کے یہ نیچے گرتے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 27 پارے میں بیان فرمایا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم۔ تو پل صراط پر جب گزرنے لگیں گے تو منافق تولا جو دنیا میں بدماشی سے باغ نہیں آتا تھا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستاتا تھا اور آپ کے صحابہ کو ستاتا تھا اور بعد میں بھی یہ منافق ٹولا اللہ والوں کو ستانے کے لیے پیدا ہوتا رہا. تو یہ منافق ٹولا جو ہے یہ ساتھ لگ کر چلنے کے لیے کہے گا, مومنین جا رہے ہوں گے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ نور ہوگا, روشنی ہوگی. منافق جو ہیں یہ ان کی روشنی میں تھوڑی دور چلیں گے, مومنین جو ہیں وہ تیز تیز چلیں گے. تو منافق کہیں گے کہ بھئی ہمارے پاس اندھیرا ہو رہا ہے, ذرا مشکل ہو رہی ہے, تو ذرا صبر کرو اور انتظار کرو, ذرا ہمارا ہمیں ساتھ لے کر چلو. تو یہ روشنی جو ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. یہ روشنی کہاں سے لائے؟ وہ کہیں گے کہ روشنی پیچھے بڑھتی ہے. چنانچہ بے وقوفی کا اتنا ان پر دورہ پڑا ہوگا اور بدحواسی کا اور بے وقوفی کا کہ وہ پیچھے مڑ جائیں گے کہ کہیں یہی مل رہی ہوگی, چلو ہم بھی لے لیں. جیسے ہی مڑیں گے تو بیچ میں اللہ پاک دیوار حائل فرما دیں گے اور فرمایا کہ مومنین کی طرف کا وہ حصہ جو ہے دیوار کا وہ روشن ہوگا, نورانی ہوگا, اور منافقین کی طرف کا, کافرین, مشرکین, تمام جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں, باقی ہیں, ان کی طرف اندھیرا ہوگا اور اندھیرے گپ میں پریشان حیران ہو کے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. ابھی وقت ہے سنبھلنے کا, ہم اپنے عقیدوں کو بھی صحیح رکھیں اور اعمال کو بھی درست رکھیں تاکہ کل کو یہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہ ہوں. نفاق سے بھی دور بھاگیں اور بدعملی سے بھی دور بھاگیں, اپنے عقیدے صحیح رکھیں اور اپنے اعمال صحیح کرتے رہیں اور اللہ پاک کے دربار میں گڑ گڑاتے رہیں کہ یا اللہ آپ قبول فرما لیں اور مہربانی فرما دیں, آپ کا کرم ہو. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, سبق آموز, ظاہر تھوڑا سا اس کا ذرا ثقیل ہے لیکن بہرحال اللہ پاک بہت سے واقعات ایسے بتاتے دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں کہ جس سے سبق حاصل کرنے والے سبق حاصل کر لیتے ہیں. ایک صاحب تھے, میں نے یہ واقعہ بزرگوں سے سنا ہے, براہ راست سنا, انہوں نے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, ہمیں آپ کو بھی اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. یہ اس پر ہے کہ ایک شخص اگر اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے تو اس کی بنا پر اس کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ایک شخص تھے, وہ طلبہ کی خدمت کیا کرتے تھے, لگے لپتے رہتے تھے, مستقل مختلف عنوانات سے ان کی خدمت کرتے تھے. تھے بڑے لحیم شحیم, قداور اور لحیم شحیم. تو طلبہ میں بعض طلبہ شرارت کی بنا پر انہیں بیل کہہ دیا کرتے تھے. وہ خفیہ طریقے سے ساتھیوں کے اندر ان کا نام بیل پڑ گیا, جب آتے نظر آتے تو دور سے کہتے بیل آ رہا ہے. وہ شدہ شدہ بات نکلتے نکلتے ان تک بھی پہنچ گئی کہ بھئی لوگ یہ مجھے بیل کہتے ہیں, میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور یہ مجھے بیل کہتے ہیں. انہوں نے خدمت بند کر دی, کٹ گئے. ایک رات کو خواب دیکھا کہ وہ تمام طلبہ جن کی یہ خدمت کیا کرتے تھے, قیامت کا منظر ہے, پل صراط پر چڑھ گئے اور جا رہے ہیں آگے کو, اور یہ جو تھے یہ ایک طرف کنارے پر کھڑے ہیں حیران پریشان, آگے قدم نہیں بڑھتے ان کے, بڑے حیران پریشان کھڑے تھے. کہ ان تمام طلبہ میں سے کسی نے مڑ کر دیکھا, نظر پڑی, ارے انہوں نے کہا ہمارا بیل تو وہ کھڑا وہاں پہ, اور یہ کہہ کے سارے واپس لوٹے اور ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے ارے تم یہاں کہاں کھڑے ہو, چلو ہمارے ساتھ. وہ انہیں اپنے ساتھ دوڑاتے ہوئے پل صراط سے لے گئے, آنکھ کھل گئی, انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کو منظور یہی ہے کہ ان کی خدمت کرتا رہوں تو ان کے ساتھ میں بھی کھسک لوں گا. چنانچہ پھر دوبارہ سے رابطہ کر لیا, خدمت میں رہنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کٹ گئے تھے, اب کیا ہوا, دوبارہ کیوں آیا؟ کہنے لگے اللہ میاں نے مجھے متنبہ کر دیا کہ ان طلبہ کی خدمت میں لگے رہو, طلبہ جائیں گے تو ساتھ میں تم بھی جاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے طالب علم بنو, عالم بنو, یا ان کے خادم بنو اور چوتھے مت بنو، یعنی بغض و عناد رکھنے والے، دشمنی کرنے والے. اگر طالب علم بنو گے بڑے زبردست فضائل و برکات کے حامل ہوگے، اور عالم بنو گے تو اس سے بھی زیادہ اللہ کی مہربانیاں ہوں گی. اور یہ بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے، عالم بھی نہ بن سکے، تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ جب بھی فائدے میں رہو گے. اور چوتھے نہ بننا کہ ان سے بغض رکھو یا ان کے خلاف ہو یا ان سے عداوت رکھو، تو پھر سمجھو کہ بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر. اور علماء کا طبقہ جو علماء حقانی ہیں، علماء ربانی ہیں، یہ انسانوں کے اندر بہترین طبقہ ہے. اس لیے یہ بہت زبردست، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت معزز اور محترم اور بہت ہی زیادہ زبردست درجات کے اور فضائل کے حامل ہیں. البتہ علماء سوء وہ الگ ہیں، عالم تو ہوئے لیکن نیتیں اچھی نہیں، اعمال اچھے نہیں، سوچیں بری ہیں، ان کو علماء سوء کہا جاتا ہے. عالم سوء وہ ان میں داخل نہیں، وہ حضور کا جانشین نہیں. اور جو عالم ربانی ہے اور اس طرح سے مخلص ہے، اللہ پاک اس کو بہت درجے اور بہت زبردست مرتبہ عطا فرماتے ہیں. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ فرمایا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن ذرا مہربانی کرنا، گھور کے مت دیکھنا. تو اندازہ فرمائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک علماء کی کیا شان ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو غرض کہ یہ علماء کی خدمت، علماء سے محبت، علماء سے تعلق، طلباء سے تعلق، یہ بڑا کام آئے گا. اور وہ منظر بڑے پر خطر ہیں کہ آدمی کانپتا ہوگا. اللہ پاک مہربانیاں فرمائے، ان کا کرم ہو کہ ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائے، اور اللہ پاک کی مہربانی کا فیصلہ ہو جائے کہ جنت مل جائے، اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلے ہو چکیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جا چکے ہوں گے. حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں، پیغمبر سارے کے سارے ان کا نمبر اول ہے جنت میں جانے میں، اور پیغمبروں کے بعد سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے. بہرحال جنت میں چلے جائیں گے، اور آپ کی امت کے گناہگار جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے تھے، ان کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ الگ جہنم ہے ان کے لیے، دوسرے جہنمیوں سے ان کو الگ رکھا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ان لوگوں کے ساتھ پھر بھی امتیازی معاملہ ہوگا، تکلیفیں بہت ہوں گی. اس لیے بہتر یہی ہے اور ضروری یہی ہے کہ اول تو گناہ سے بچے، اور اگر ہو گئے ہوں تو یہیں معافی تلافی کر لے، کہ یہاں معافی تلافی بہت آسان ہے. آدمی رو لیتا ہے، گڑگڑا لیتا ہے، اللہ پاک سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہاں سے وہ گناہگار چلا گیا، معافی نہیں مانگی، تو پھر اس کی جو ازالے کی صورت بیان کی ہے اللہ اور اس کے رسول نے، وہ یہی ہے کہ وہاں اس کو تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، جہنم میں جانا پڑے گا. اور جب جہنم میں وہ جائے گا تو جہنم تو جہنم ہے، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، تو وہ تو 70 گنا زیادہ ہے، خطرناک ہے. تو وہاں پڑے ہوئے تڑپتے ہوں گے، شور مچاتے ہوں گے، روتے ہوں گے، گڑگڑاتے ہوں گے. آخر میں داروغہ جہنم حضرت مالک سے کہیں گے کہ آپ اتنی تو مہربانی کریں بہت مدت دراز گزرنے کے بعد کہ ہمارے بارے میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اطلاع کر دے کہ ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اطلاع کی جائے گی کہ آپ کے امتی سزا بھگت رہے ہیں جہنم میں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ زار و قطار روتے ہوئے وہاں پہنچیں گے. اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوگی کہ آپ جا کر اپنے امتیوں کو نکال لیں, پھر وہاں سے آپ ایک ایک امتی کو چن چن کر نکالیں گے. بڑا حال برا ہو چکا ہو, جل جل کے کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے, بدرنگے ہو گئے ہوں گے, شکلوں سے بے شکلیں ہو گئی ہوں گی, اس طرح سے بہت بری شکلیں ہو گئی ہوں گی. آپ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر نکالتے ہوں گے اور زار و قطار روتے ہوں گے کہ تم نے یہ کیا کیا تھا, میں نے کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ تم یہ حماقتیں اور حرکتیں نہ کرنا, نہ مانے تم. سب کو ایک ایک کو چن چن کر جنت میں لائیں گے, اس سے قبل پھر ایک چشمے پر بھیجا جائے گا, وہاں وہ غسل کریں گے. اللہ پاک کی مہربانی ہوگی کہ نہا دھو کر بالکل صاف ستھرے اور خوبصورت ہو جائیں گے, پھر ان کو بھی جنت ملے گی. تو ایک طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے مرحلے ہیں. ایک شفاعت کبرا ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا, اور اس طرح سے یہ شخصی سفارش بھی ہوگی کہ آپ اپنے امتیوں کو نکال نکال کر جہنم سے جنت میں لے جائیں. اپنے آقا کی سفارش کو بہت اہمیت دیں اور دعائے وسیلہ اذان کے بعد ضرور پڑھا کریں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کیا کریں. ایک ایک سنت پر مداومت کی بھرپور کوشش جاری رکھیں, اور اس بات پر پکا عزم رکھیں کہ ہمیں حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. جب ارادہ کر لیں گے اللہ پاک توفیق دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. جب تک آدمی نہیں سوچتا تو اس کے لیے مشکل نظر آتی ہے, جب سوچ لے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. مشکلیں نیز کے آسان شبد, تو اس لیے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دنیا ہی میں کام ٹھیک کر لیں تو کتنے اعزاز ہوں گے, کتنے اکرام ہوں گے. مثلا روزے رکھنے والے حضرات قیامت میں دنیا پریشان حیران ہوگی, ان کے لیے شامیانے لگے ہوں گے, کھانے تیار ہوئے ہوں گے, خوشبوئیں اڑ رہی ہوں گی, لوگ بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, بہت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے. انہی کے بیچ میں سے روزے داروں کو لے جایا جائے گا کہ بھائی تم یہاں کہاں چلو, ادھر بڑے اعزاز و اکرام کے فرشتے آئیے 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 کر کے لے کر جائیں گے, اور وہاں ان کو کھانے کے لیے بٹھائیں گے کہ آپ لوگ کھانے کھائیے, دنیا میں بھوکے رہے پیاسے رہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج آپ لوگوں کے لیے اتنا زبردست انعام و اکرام کا سلسلہ ہے. وہ کھانے کھاتے ہوں گے, مفتے جو ہے وہ پریشان حیران, پھر بھی بھوکے مرتے کہیں نہ کہیں سے جھری میں سے جھانک کے دیکھیں گے قناعت کی کہ کیا ہو رہا ہے, تو بڑی بری حالت ہو جائے گی, بھوک اور چمک جائے گی. پھر آگے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان, اس سے بہت ہی اعزاز کے ساتھ وہ جنت میں لے جائے جائیں گے, اور بہت بڑی سعادت ہے. جو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کرے ہم آپ سارے ہیں نا یاد رکھنے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں, کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھ لیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیں. تو فرمایا کہ جو وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک المخلصین المحبین الغر المحجلین الوفد المتقبلین اتنا یاد نہ ہو تو اتنا ہی پڑھ لیجیے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے اور فرمائیں گے کہ جس سے تیرا جی چاہے اس سے جا جنت میں جا. کتنا بڑا اعزاز ہے, کام شروع کریں گے کہ نہیں؟ کافی پہلے بھی توجہ دلائی ہے آپ حضرات کو کہ کام شروع کر لیں، وقت کا کیا بھروسہ ہے؟ سانس آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، جب چلا گیا تو پھر کہاں آئے گا؟ اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دیں. اس کے بعد آپ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوں گے، بے ساختہ آپ کی زبان سے دعا بھی نکلے گی، کلمہ شہادت بھی نکلے گا، اور اس کے بعد سورہ قدر پڑھا کریں. اسی طرح اذان اور تکبیر کا بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت اہتمام کریں، عورتیں بھی اور مرد بھی، اذان کا جواب دینے کا، اور مرد حضرات جماعت میں شریک ہونے والے اقامت کا بھی بہت اہتمام کیا کریں. بڑے زبردست اجر و ثواب ہیں، بہت فضائل ہیں. خود نماز جو ہے اس کی پابندی پانچوں وقت کی، اس قدر اس کے ثواب اور اتنے زبردست اجر و بدل ہیں اس کے اور صلے کہ آج آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. اس دنیا میں بھی اللہ پاک نوازتے ہیں اور برزخ میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی. غرض کے فرائض ہوں یا واجبات، سنن ہوں یا مستحبات، دل و جان سے ہم اس چیز کو پوری طرح سے سوچ لیں کہ ہمیں اپنی آخرت میں بے فکری پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم محنت کر لیں اور پھر برزخ میں بھی آرام سے رہیں اور آخرت میں بھی آرام سے رہیں. فرشتے نیک لوگوں کے ساتھ بہت عزت سے پیش آئیں گے. آئیے جناب، تشریف لائیے، خوش آمدید، دروازہ کھولیں گے، لے جائیں گے اور اندر تک پہنچا کر آئیں گے. اور اسی طرح سے رخصت، اس دنیا سے رخصت کرنے کے وقت 500 فرشتے ہاتھ میں زعفران کی چھڑیاں لیے ہوئے، جن کی خوشبو اگر ذرا بھی اس دنیا میں آدمی سونگ لے تو سارے مر جائیں، اتنی زبردست خوشبو. وہ 500 فرشتے اعزاز کے ساتھ آتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم لینے کے لیے آئے. کبھی کبھی میں نے عرض کیا ہے کہ بعض بزرگوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے جیسے ان کی مراد ہوتی ہے. ایک بزرگ کے پاس حضرت ملک الموت تشریف لائے، سلام کیا اور اللہ پاک کا سلام پیش کیا، پہنچایا کہ اللہ پاک نے آپ کو سلام کہا ہے. اس کے بعد کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہاں روح قبض کر لوں، آپ کس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا پسند فرمائیں گے؟ تو اس پر ان بزرگ نے فرمایا کیا اللہ پاک نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے اور میرے لیے اجازت ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں. تو فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں، جب سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا. اور ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جو سجدے میں گئے تو پھر سر اٹھا ہی نہیں ان کا، دوسروں نے اٹھایا، انہوں نے خود نہیں اٹھایا. حرم شریف میں اکثر رہتا ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں ہو جاتا ہے. تو غرض کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ اتنا اونچا ہے کہ حضرت ملک الموت ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس حال میں جانا پسند کریں. میں مثال عرض کروں، اللہ پاک کی مہربانیاں رہیں، اپنے نیک اور محبوب بندوں میں، معزز اور محترم بندوں میں داخل اور شامل فرمائیں. جب کسی کو معزز مہمان بنا کر لے جاتے ہیں تو آگے پیچھے خدام ہوتے ہیں اور متعلقین ہوتے ہیں جو لے کر جا رہے ہیں. آئیے آئیے، تشریف لائیے، گاڑی کا دروازہ کھول دیا، کھڑے ہوئے دروازہ کھولے ہوئے تشریف رکھیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر دروازہ بند کرتے ہیں، پھر جا اتارنا ہے دروازہ کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو لے کر چلتے ہیں جہاں مقصد لے کر جانا ہے. آئیے 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 آئیے، آگے اس طرح سے ملاقاتیں کراتے ہوئے لے جاتے ہیں تو کتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ پھر ان کی کرسی پر لے جا کر تشریف رکھیے یہاں پہ، کتنے اعزاز سے بٹھاتے ہیں، فخر سے بٹھاتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو مجرم ہے، ہتھے نہیں چڑھ رہا تھا، ہتھے چڑھا تو پھر کیسا وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، مارا پیٹی، جھپٹا جھپٹی، اس کے ادھر مارا ادھر مارا، اس کے ہوش اڑا دیے، اس کو نہ جوتے کی سوجنے دی اور نہ اس کو ٹوپی کی سوجنے دی، نہ کپڑے کی سوجنے دی، کوئی چیز اس کو سوچنے کا موقع نہیں دیا. اس طرح سے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی دھنائی کر دی، اور دھنائی کر کے اس کو گاڑی میں گھسیڑ دیا، پھینک دیا ایسے جیسے جانور کو پھینک دیا ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ عنوان مختلف ہیں، اس کی حرکت کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ ہوا. تو باہر ہے باہر کے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ بڑے اعزاز کے معاملے ہوئے. اور ہمارے آپ کے لیے راستہ اللہ پاک نے کھول دیا کہ چاہو تو نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور چاہو تو بدوں میں چلے جاؤ. یاد رکھو کہ نیکوں میں ہوگے تو بڑے مزے میں رہو گے, اور بدوں میں جاؤ گے تو بڑی ٹھکائیاں پٹائیاں ہوں گی, بری طرح سے بے وقتی ہوگی. فرشتے جب برے آدمی کی روح کھینچنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو خوب تکلیف دیتے ہیں اور خوب ایسے کھینچتے ہیں کہ اس کی جان پہ بنتی ہے, اور مارتے ہیں, گرز مارتے ہیں اور روح کھینچتے ہیں, اس کی جان نکلتی ہے, تڑپتا ہے بری طرح سے لیکن کچھ کر نہیں سکتا, بے بس ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے یہ سارے معاملات رکھے ہیں, ان مراحل سے گزرنا ہی گزرنا ہے. ابھی تو وقت ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں, توبہ استغفار کر سکتے ہیں, اپنے معاملات کو صاف کر سکتے ہیں. کسی کا کھایا ہو, کسی کا پیا ہو, کسی کو مارا ہو, کسی کو پیٹا ہو, کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو, کسی کا حق طلب کیا ہو, تو ابھی تو ازالہ بہت آسان ہے, کل کو اس کا ازالہ بڑا مہنگا پڑے گا. اسی طرح حقوق کی تلفی کے سلسلے میں بھی آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ مفلس کا پتہ ہے کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے پائے نہ ہو. فرمایا نہیں, ایک آدمی آئے گا آخرت میں, نمازیں بھی بہت پڑھی, روزے بھی بہت رکھے, حج بھی کیے, نیکیاں خوب کی, مال بھی خرچ کیا, بہت انبار لے لے کر آیا ہر عبادت کے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو مارا تھا, کسی کو پیٹا تھا, کسی کا پیسہ کھایا تھا, کسی کو گالی دی تھی, کسی کو ستایا تھا, مختلف عنوان سے ایذا رسانی کے اور حقوق تلفی کے کام کیے تھے. وہاں اللہ پاک ایسا حال کر دیں گے کہ لوگوں کو سب کو پتہ چل جائے گا آٹومیٹک طریقے سے کہ میرا حق کس کی طرف ہے. یہاں تو پتا نہیں چلتا نا, چور چوری کر کے لے جاتا ہے, جیب کترا جیب کاٹ کے لے جاتا ہے, یہ پتا نہیں کہ کس نے پیسے لیے. ہمارے پاس بعض وقت عورتیں آ جاتی ہیں, مرد آ جاتے ہیں, جی یہ بتا دو کہ چور کون ہے. میں نے کہا یہ پتا چلتا ہے تو جھگڑا کس بات کا تھا, یہ تو کرنے والے کو پتا ہے, یہ اللہ میں کو پتا ہے. تو بہرحال یہاں تو پتا نہیں چلتا, وہاں آٹومیٹک معلوم ہو جائے گا کہ اس نے میرا حق مارا ہے. بندہ آ کے اللہ میں سے کہے گا یا اللہ میرا حق دلوا دیجیے, اللہ پاک کہیں گے بالکل عدل و انصاف ہو گیا, حق دلوائیں گے, حق والوں کے دلواتے رہیں گے, حتیٰ کہ بہت سے لوگ باقی رہ جائیں گے. تو پھر فرمائیں گے کہ ان کے گناہ لے لے کر اس کے اوپر ڈالو اور اس کو گناہوں میں لپیٹ کے جہنم میں پھینکو. فرمایا مفلس یہ ہے, اتنی محنت کی زندگی کے اندر اور ساری جو ہے وہ بٹ گئی. تو یاد رکھیے کہ یہاں ازالہ آسان ہے. اول تو کوئی حق تلفی کرے نہیں, نہ اللہ کی حق تلفی کرے نہ بندوں کی, اور اگر ہو گئی ہو تو اس کا ازالہ کر لیں. یہاں ازالہ آسان ہے, کل کو وہاں ازالہ بہت مشکل ہوگا. اللہ پاک نے موقع دیا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں اور زندگی کے اندر سوچ بچار کر لیں کس کا کھایا, کس کا پیا, کس کس کو ستایا, کیا کیا کیا. اگر یاد نہیں تو پھر بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ میں نے جس کو مارا ہو, پیٹا ہو, گالی دی ہو, ستایا ہو, آپ اس کی بھی مغفرت فرما دیں اور میری بھی مغفرت فرما دیں, اور آخرت میں ان کا بھی معاوضہ نہ فرمائے اور میرا بھی معاوضہ نہ فرمائے. معافی مانگا کریں تو امید ہے انشاءاللہ کہ کام بن جائے گا اور درگزر ہو جائے گا. اس کے علاوہ محفل کے اندر کوئی بھی بدگوئی ہو جاتی ہے, اس کے لیے بار بار آپ حضرات کو سبق یاد دلاتا ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یاد نہ ہو تو مجھ سے آپ یاد کر لیں. بہت آسان ہے, اور بہت سے ماشاءاللہ آپ حضرات میں یاد کر چکے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجلس سے جب اٹھنے لگو تو یہ پڑھ لیا کرو تاکہ اس مجلس کا کفارہ ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, بس یہ کلمات ہیں. اس کی برکت سے غیبت سے چغلی سے بچیں گے. اسی طرح یا حمیدو کا عرض کیا ہے کہ کثرت سے پڑھا کریں تاکہ غیبت چغلی سے بچے, اور اس کے ساتھ ساتھ کام کا نسخہ یہ ہے کہ محفل آرائی سے بچے. بہت آدمیوں کو عادت ہوتی ہے چوپال بازی کی, محفل آرائی کی, وہ اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں, غیبتیں چغلیاں برائیاں, اور اپنے بوجھ بڑھاتے ہیں گناہوں کے اور نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں. اس لیے محفل آرائی سے، چوپال بازی سے اس طرح سے گریز کرنا چاہیے تاکہ نیکیاں جائے نہیں. میں بہت دیکھ چکا ہوں، مشاہدہ ہے، اور اس مشاہدے کی روشنی میں ہی عرض کرتا ہوں کہ آدمی محفل آرائی سے گریز کیا کرے تاکہ اس کی نیکیاں ضائع نہ ہوں. بہت سی مساجد میں لوگوں کو بیماری ہے کہ آ جاتے ہیں، مسجد کا بڑا تقدس ہے، بڑا ادب ہے، دنیا کی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، بہت شدید مجبوری ہو تو آدمی کیوں نہ آہستہ سے بات کرے، ورنہ لوگ بہت سے ان آداب سے ناواقف ہیں تو مسجد میں آ کر خوب بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور ہنستے ہیں، ٹھٹھے لگاتے ہیں، یہ سب جو ہے نیکیوں کے ضائع ہونے کے سامان ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے یا دیمک لکڑی کو کھا لیتی ہے. ایک بزرگ تو ان کے خادم آئے، کوئی بات کرنے لگے، ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئے، اور حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ جب مسجد میں آیا کرتے تھے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. ایک دن خادم نے پوچھا کہ حضرت جب مسجد میں آپ قدم رکھتے ہیں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، فرمایا کہ یہ پتا بھی ہے تجھے کس کا دربار ہے، کس دربار میں حاضر ہوتا ہوں، رنگ فق پڑ جاتا ہے اپنی طرف دیکھ کر کے، گناہوں کا پتلا ہوں اور پاک دربار کو دیکھ کر حالت دیگر ہو جاتی ہے. جبکہ اتنے اونچے درجے کے ولی تھے کہ وہاں گناہ کا تصور نہیں تھا، لیکن بندہ ہونے کے ناطے اپنے متعلق یہی سوچا کرتے تھے. اور یہاں حساب ہے کہ تھوتا چنا باجا گھنا، کرتا کراتا کچھ نہیں اور شور مچاتا ہے بہت. تو مسجدوں کے اندر محفل آرائی سے خاص طور سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آئے تو تھے یہاں نیکیوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھولیاں خالی کر کے سارا یہیں گنوا کے چلے جائیں. اور مسجد میں ہنسنا، اسی طرح سے محفل آرائی کرنا اور گپ شپ کے لیے بے چین رہنا، بہت سے بوڑھوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مساجد میں جمع ہوا کرتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، نہ اذان کا جواب جانتے ہیں نہ دعا پڑھنا جانتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سے ٹھٹے بازی کرتے ہیں. میں نے بارہا مختلف مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور وہ بوڑھے بوڑھے آدمی ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، بچوں کی طرح سے بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامان اور بہت بے ادبی ہے. چاہیے کہ ہماری نیکیاں، اول تو کیا نیکیاں ہیں، لیکن اللہ پاک قبول فرما لیں تو ان کی مہربانی، اور ان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم محفل آرائی سے، اسی طرح سے غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، کسی کا مال کھانے اڑانے سے بچیں کہ آج کو کھا لیں گے تو کل کو وہاں دینا بڑا مہنگا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کسی نے چارانے کی مقدار میں یہاں پر کسی کا حق مارا تو حدیث شریف میں جو بدن بیان کیا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیراط کا، اس کے حساب سے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی اس کو چارانے کے بدلے، اور حساب کھاتا ہے تو پھر اس کو وہاں دینا بھی ایسا مشکل ہوگا کہ اللہ. اس لیے یہاں ادائیگی بہت آسان ہے، کسی کا پیسہ پائے نہ رکھے آدمی، اور جو دینا ہے وہ دینا ہے، اس کی فکر رکھے، کبھی بھی عزم نہ کرے اور اس طرح سے اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرے تاکہ یہاں بھی آرام میں رہے اور برزخ میں بھی آرام میں رہے اور آخرت میں بھی آرام میں رہے. اللہ پاک ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور اچھی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. رسول خدا حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابہ یا اصحاب کہتے ہیں. مفرد جو ہے صحابی ہے, جمع اس کے اصحاب یا صحابہ, اور عورتوں کو صحابیات کہتے ہیں, صحابیہ یا صحابیات. قرآن و حدیث میں ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں, ان سب کی تعظیم واجب ہے. ان میں یہ چار اصحاب سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور بہت مشہور ہیں. ان کی بزرگی اور بڑائی کا انکار کرنے والا بے دین اور گمراہ ہے. فرماتے ہیں دوستان مصطفیٰ حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی آسمان فیض کے تارے ہیں یہ, اور رسول اللہ کے پیارے ہیں یہ. ہوئی دین کو ان سے قوت تمام, ہو ان سب رحمت خدا کی مدام, ان کی ہمت سے ہمیشہ تا قیام دین احمد کو رونق ہے تمام. گر گرے صدہ برس چلا کشی کفرش پا کو ان کے کب پہنچے کوئی. تخم ان کی الفتوں کا دل میں بو تاکہ تیرا باب ایمان سبز ہو, دامن ان کا آ گیا ہے جن کے ہاتھ کفر کے طوفان سے پاڑی ہے نجات. گر برے وہ ہیں تو بہتر کون ہے, گر وہ بے راہ ہیں تو پھر رہبر کون ہے. اسی طرح جناب رسول خدا حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک سب قابل تعظیم ہیں. اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے, اور بیویوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. فاطمہ زینب رقیہ ایجواں ام کلثوم آپ کی ہیں بیٹیاں, چار یہ دو فاطمہ زہرا کے لال, جگر نبی کے ان کو ٹکڑے کر خیال, جگر نبی کے ان کو ٹکڑے کر خیال. جتنی ہیں ازواج ختم المرسلین امہات المومنین ہیں بالیقین, ان سے جو کوئی کے ہو بد اعتقاد دین و دنیا میں رہے وہ نامراد. پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق سن لیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے پیغمبروں کے بعد بڑے اونچے مرتبے عطا فرمائے. اللہ پاک نے, اللہ کے پیارے حبیب نے ان سے محبت کی, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اور محبت بھی ایسی کہ بے مثال. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بے مثال لازوال محبت کی, اللہ پاک نے ان سے محبت کی, اور اسی محبت کی بنا پر یہ اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہوئے کہ ادنا درجے کے صحابی کا مرتبہ سن لیں آپ, اور دل میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان ہستیوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے اتنے اونچے مرتبے عطا فرمائے ہیں. صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. جس شخص نے صرف ایک مرتبہ زیارت کی اور اس کے بعد پھر زیارت نہیں ہوئی, موقع ایسا نہیں ہوا, تو ان کو صحابی کہتے ہیں. ایک پلڑے میں ان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صحابی کو دیکھنے والے تابعی کہلاتے ہیں, اور تابعی کو دیکھنے والے ایمان کی حالت میں تب تابعی کہلاتے ہیں. ان سب کو, جتنے بھی تابعین ہیں تب تابعین ہیں, سب کو دوسرے پلڑے میں, اور اس کے بعد قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو اس پلڑے میں رکھیں. وہ سارے کے سارے
جتنے بھی ہیں حضور کی امتی سارے دوسرے پرڑے میں یہ صحابی ایک جس نے صرف ایک مرتبہ زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان سب سے زیادہ ہے مرتبے میں، ان کا پنڑا بھاری ہے. اور جنہوں نے بارہا دیکھا، جنہوں نے خوب دیکھا، جنہوں نے اول سے آخر تک دیکھا، ان کے مراتب کا عبر ہم سوچ نہیں سکتے. اور جنہوں نے سفر میں بھی ساتھ دیا، حضر میں بھی ساتھ دیا، ہر طرح سے جان ساری کی، تو ان ہستیوں کا کیا کہنا. ان ہستیوں میں سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر سیدنا دندورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر حضرت سیدنا اسد اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چار ہستیاں ہیں. اور ویسے پانچویں خلیفہ ہے عادل جو ہے وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھرا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، ظلم و زیادتی کو مٹایا، تو وہ خلیفہ خامس ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ ان میں سب سے زیادہ جو مرتبہ ان چار ہستیوں کا مرتبہ ہے. اور اللہ پاک کی مرضی مشیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر ان چاروں میں بہت زیادہ مرتبے ملے. ان دونوں میں لگی رہتی تھی کہ سب قتل لے جائیں. ایک موقع ایسا آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بہت سخت ضرورت ہے. تو صحابہ جو بھی کچھ ہو سکا لے کر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لے کر آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لے کر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا آدھا سامان لے آیا اور آدھا آدھا چھوڑ آیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ سے بھی کچھ لے آیا، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا کہ آج میں نہ جیت سکا کبھی نہ جیت سکوں گا. اور اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ دنیا میں بھی ساتھ رکھا اور برزخ میں بھی ساتھ کا سامان فرما دیا. ان دونوں ہستیوں کے لیے یہ حضرات شیخین کہلاتے ہیں. اس طرح سے آپ کے قدموں میں آرام فرما ہے دونوں ہستیاں. جب میں حاضر ہوتا ہوں روضہ اقدس پر اور ان ہستیوں کی خدمت میں بھی، تو سلام تو پیش کرتا ہی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ دونوں سے بھی بہت زبردست والہانہ محبت ہے، بے ساختہ محبت ہے، اور بہت ہی زیادہ بے ساختگی کے ساتھ آپ حضرات سے محبت کرتا ہوں. اور دعا ہے کہ اسی پر اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی فرمائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ہمارے آقا ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان سارے ہستیوں سے، سارے صحابہ سے جو ہے وہ بے ساختہ محبت، اور خصوصاً آپ کے ساتھ جو ہستیاں سوئی ہوئی ہیں ان ہستیوں سے بھی بہت والہانہ محبت ہے. یہ تو کہلاتے ہیں صحابہ. جس نے بھی آپ کی بیویوں نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کے نواسوں نے، جس نے بھی آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، سب صحابی ہیں. اور جو آپ کی بیویاں ہیں ان کو اللہ پاک نے امت کی مائیں بنا دیا. ہوا یہ تھا کہ آپ جب قدر بیمار ہوئے تو منافقین آپس میں باتیں بنانے لگے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں فلاں بیوی سے شادی کر لوں گا، میں فلاں بیوی سے شادی کر لوں گا. اس طرح سے سب نے اپنا اپنا حساب طے کر لیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے شادیاں حرام ہیں تمہارے لیے، یہ تمہاری ماں ہیں. سورہ احزاب کے بالکل شروع میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس طرح سے سینے کے اندر دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح سے یہ منہ بولا اور اصلی جو ہے دونوں ایک نہیں ہوتے. اس سے آگے فرمایا امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جب بیویاں مائیں ہوئی تو شوہر کون ہوئے؟ ابا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. اور یہ روحانی اولاد ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے. جس طرح سے نسب باپ کی عزت اور احترام فرد ہے، اس سے کہیں زیادہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور محبت فرد عین ہے. اسی طرح آپ کی نسبت سے، آپ کی بیویوں سے، آپ کی آل اولاد سے سب سے محبت ضروری ہے. اور ام المؤمنین جو ہیں یہ ساری کی ساری بہت خوش نصیب ہیں، دائرے اتنے بڑے اعزاز. صحابیہ، شوہر کا انتقال ہوا، بہت محبت اور پیار سے رہا کرتے تھے. شوہر کا انتقال ہوا، بہت یاد کرتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ یہ بڑا کرو، اللہ پاک بہترین شوہر عطا فرمائیں گے. تو آپ سوچتی تھی کہ بلا ایسا میرا شوہر جیسا کوئی دوسرا مل بھی سکتا ہے کہیں؟ وہ تو بہت ہی پیارے تھے. لیکن دعا جو بتائی تھی آقا نے وہ پڑھتی رہی. تھوڑے عرصے کے بعد خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوگا. تو اللہ پاک نے آپ کو خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی. آپ کی میں سے 11 بیویاں تھیں اور 9 بیویاں آپ کی بڑے وقت تھی. جب تک کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا، آپ کی بیویوں میں سب سے کم عمر بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ پیار میں بہت زیادہ لاڈ میں پیار میں فرمایا کرتے تھے، اے میری حمیرا. اسی بنا پر بہت سے گھرانوں میں بچیوں کا نام حمیرا رکھتے ہیں کہ اے میری پیاری، اے میری گوڑی. اس طرح سے آپ حمیرا فرمایا کرتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ. اور فرماتے تھے یا اللہ میں عدل و انصاف کرتا ہوں، لیکن یہ دل جو ہے میرے قبضے میں نہیں، اس کے بارے میں کوئی زیادتی ہو، کوئی کمی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے. تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی. کبھی بھی ذکر آ جاتا آپ رنجیدہ ہو جاتے. بہت لفافت رہی اور خیرخواہی اتنی رہی. نکاح سے پہلے بھی خیرخواہی کا سلسلہ رہا، اور نکاح کے بعد تو بہت ہی زیادہ خیرخواہی خیرخواہی. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس طرح سے اولاد بھی تقریباً ساری ہی سوائے ایک کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے پیدا ہوئے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت مسلیات ہے. یاد رکھیے، بہت سے جو حال جو ہیں جاہل، ان کو علم نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ میں جو سلسلہ نسب چلایا ہے وہ بیٹی کی طرف سے چلایا ہے. آپ کی صاحبزاد بھی حیات رہی، باقی کا آپ کی حیات میں رسال ہو گیا. اور اس طرح سے آپ جب رو رہی تھی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ابا جی کے رخصت ہونے کے وقت تو فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کرو، بہت جلد تم بھی آ جاؤ. شری ماں مشکل سے حیات رہی کہ دنیا سے رخصت. حضرت النورین جو کہلاتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, تو آپ میر کے بعد نے اپنی تو سابنادیاں تا فرمائی, اسی لیے آپ وہ نور والے کہلاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا. بہرحال مسجد الہی اور خصوصیت آپ کی کہ آپ کو اللہ پاک نے خاص طور سے بڑے سے بارے میں ذکر ہے کہ اجازت دی ہے کہ چار سے زیادہ آپ شادیاں کر لیں, اور آپ کی بے وقت موبیویاں نکلانے تھی, آپ ادھر انصاف فرماتے تھے, اور اس طرح سے سفر بھی جب فرماتے تھے تو قرآن ڈالتے تھے, قرآن میں جن کا نام نکلتا تھا ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے. ایک بیوی آپ کی سفر میں ساتھ آئے اور مکہ مکرمہ سے قبر فاصلے پر باہر ہی ان کا طبیعت ناساز رہی اور وصال ہوا, وہی وہ آرام فرما ہے. اور اللہ کی شان ہے کہ آج کے دور میں مدینہ منورہ جانے کے دو راستے ہیں, ایک آنے کا ایک جانے کا, ان کے بیچ میں ان کی آرام آرام ہوا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان اور نو ازواج مطہرات آپ کی وہ بالکل متصل متصل جنت البقیع میں آرام فرما ہے. باہر کے اللہ پاک کی زبردست مہربانیاں ان ہستیوں پر ہوئی, اور آپ کی ساری آل اولاد بہت قابل احترام ہے. ہمیں آپ کو لایانی گفتگو سے بہت اجتناب کرنا چاہیے. امہات المومنین ساری جو ہیں وہ بہت اونچے مرتبے کی ہیں, بہت اونچے مرتبے کی ہماری مائیں ہیں, بڑا احترام کریں اور بہت عزت کریں. اسی طرح حضرات صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ میں ان سارے کے سارے بہت معزز اور محترم. ایک بات کا سبق مدر عرض کرتا ہوں, ایک سیدہ حضور کے خاندان کی, ان کی دو بیٹیاں تھیں, بیوہ تھی, پریشان حیران تھی, مالی طور پر بہت ہی مفلوق تھی. تو خیال پیدا ہوا کہ وقت خلیفہ اور بادشاہ تھے, ان کے پاس جاؤں اور جا کر ان سے کچھ مدد چاہوں, وہ کچھ مدد کر دیں تو رہنے سہنے کا کچھ آسرا سہارا ہو جائے. تو بادشاہ سے ملاقات کی, بادشاہ نے ان سے چھوٹتے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سید ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا تو نہیں تھا کہ وہ دکھا سکتی, وہ خاموش ہو گئی اور بادشاہ نے ان کو بھی توجہ نہ کی. وہاں سے وہ مایوس باہر نکلی, جو باہر دربار سے نکلی ہیں تو دربار کا ایک آدمی تھا جو پارسی تھا, پارسی تھا. اس نے جو بات سنی اس کا دل بڑا متاثر ہوا کہ ایسی خوش نصیب ہستیاں اس دربار میں آئیں, لیکن بادشاہ نے کوئی اتفاق نہیں کیا. بادشاہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ہی زیادہ اس طرف سے لاپرواہ رہا. وہ باہر بہانے سے نکلے اور باہر نکل کے انہوں نے کہا آئیے میرے ساتھ چلیے. وہ اپنے یہاں لے گئے, انہوں نے اپنے گھر میں انہیں رکھا, ہر ہر خدمت کے لیے دل و جان سے تیار ہو گئے. گھر والوں سے کہا کہ ہمارے گھر میں رونق ہو گئی ہے, نور آ گیا ہے, ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی ہستیاں آئی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہا کہ ان کے خاندان کی ہیں. ایمان لے آئے, سارا گھرانہ مسلمان ہو, ہر وقت خدمت میں بہت رہتے تھے اور بڑا خیال رکھتے تھے. بادشاہ نے بڑی بے التفاتی کا مظاہرہ کیا. رات کو بادشاہ نے خواب دیکھا, شکار کو گیا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچھڑ گیا, مارا مارا پھرتا رہا, ایک جگہ گیا, ایک موتیوں کا محل تھا, اس کے دروازے پر ایک چوکی دار کھڑا تھا. اندر گھسنا چاہا, چوکی دار نے روک دیا کہ اندر نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے میں بادشاہ ہوں؟ انہوں نے کہا ثبوت دیجیے, کیا ہے ثبوت آپ کے پاس بادشاہ ہونے کا؟ تو چپ. کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ یہ ہے کیا؟ کہا یہ محل ہے, موتی کا محل. کس کا ہے؟ کہا کہ یہ اس پارسی کا ہے جو تمہارا درباری ہے, اور ان عورتوں کا ہے کہ جو تین عورتیں آئی تھی تمہارے پاس, دو بیٹیاں اور ایک ماں, جن کو تم نے مسترد کر دیا. وہ پارسی جو ہے ایمان لے آیا, اس نے اپنے گھر میں ان کو ٹھکانہ دیا, اللہ نے ان کو یہ جنت دی ہے, یہ مرتبہ اور مقام بخشے. بادشاہ کی آنکھ کھلی, بڑا شرمندہ ہوا کہ بڑی حماقت ہو گئی. صبح ہوئی تو اس نے درباری کو طلب کیا, طلب کرنے کے بعد کہا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ میرے یہاں ہے. تو ہاں ان کو لاؤ, پڑھ لے کے اب وہ نہیں آتی. وہ تو قصہ ختم ہو گیا, جس کی سعادت لکھی تھی قسمت میں وہ سعادت لے گیا. تو اس لیے عرض ہے کہ ہمیں آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں, تو ہمیں آپ کو کریدنے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ بناسپتی ہوگا تو خود ہی اس کے معاملات سے کہیں نہ کہیں کھل جائے گا, کسی کا شعر ہے, اور ہمیں آپ کو پھر بھی جستجو کی ضرورت نہیں. پہلے تھے ہم نیم جدا, پھر ہو گئے ہم دردی, لوٹ پیٹ کے سید بنے, اللہ میاں کی مرضی. تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے جو بناسپتی ہوگا اس کے معاملات خود ہی بتا دیں گے کہ وہ کیا ہے. باقی جو اصلی سید ہوتے ہیں ان کے خد و خال سے, ان کی گفتگو سے, کردار سے نظر آتا ہے کہ سید ہیں. پھر بھی بہرحال ہمیں آپ کو خاموش رہنا ہی چاہیے, اور عافیت اسی میں ہے. اللہ پاک نے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں, ان حضرات کو اتنا اعزاز بخش رہا ہے کہ ان کے لیے زکاتیں بھی حرام کر دی ہیں, صدقات واجبہ بھی حرام کر دی ہیں. ضرورت مند ہوں, غریب ہوں, تو عطیہ سے ان کی مدد کا حکم فرمایا, اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہے جس کی بنا پر ان کو یہ اتنے بڑے اعزاز مسیب ہوئے ہیں. غرض کے حضرات صحابہ کرام, امہات المومنین, اور اسی طرح سے آپ کی آل اولاد اہل بیت سارے نہایت قابل احترام ہیں. ہمیں آپ کو ان کی محبت کے اندر ہی ڈوبے رہنا چاہیے, اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ پاک نے کتنی فضیلتیں بیان کی. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ ستارے ہیں جن کے ساتھ بھی تم لیبر یاد بھی کرو گے تمہیں راستہ مل جائے گا. اصحابی کا نجوم بھی تم اے تم. اور اسی طرح اللہ پاک نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ فرمایا ہے, بڑے اعزاز بخش ہیں. اور اس کے علاوہ خطبے میں آپ دوسرے میں جو سنا کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ توجہ کا مضمون ہے, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یاد رکھو, خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرنا, اور ان کو میرے بعد تانے کا نشانہ مت بنانا, ان پر اعتراض مت کرنا. اور آگے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے, میری محبت ان کی محبت, ان کی محبت میری محبت, جو مجھ سے بغض رکھتا ہے ان سے بغض رکھتا ہے, ان کا بغض میرا بغض, میرا بغض ان کا بغض, اس لیے ان سے بغض مت رکھنا ورنہ کام خراب ہے. اس لیے ہمیں آپ کو بے ساختہ محبت رکھنی چاہیے. اور اللہ پاک کریم ہے, جس نے انہیں نوازا تو ظاہر ہے ہمیں آپ کو بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی دینے والے نے دے دیا, اس نے نوازا, ان ہستیوں نے محنتیں کی, مجاہدے کیے, مشقتیں اٹھائیں, اور جان ساری کے ثبوت پیش کیے, ہر ہر طرح سے انہوں نے جانیں تک بھی دے دی, مار بھی دے دیا, سب کچھ قربان کر دیا. جن ہستیوں کے لیے اللہ پاک کہہ دیں کہ یہ سارے مقبول ہیں, محبوب ہیں, اور اللہ کے رسول کہہ دیں, اتنی زبردست سندیں ملیں, بتائیے کہ آپ اور ہم پھر کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ دینے والے. اشرا مبشرہ جو ہے, دس صحابی جن کو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہاں پر ہی بشارتیں دلوا دی, بتائیے کہ آپ اور ہم کوئی ہیں کہ ان کی وہ عزت اور احترام اور اعزاز چھین لیں؟ دینے والے اللہ تعالیٰ, لینے والے وہ. محنت کی اللہ پاک کے مقبول بنے, محبوب بنے, اللہ پاک نے نوازا تو ہمیں بھی خوشی ہے کہ اللہ پاک کے ان بندوں سے ہمیں محبت ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ان سے محبت کرنے والوں میں اللہ پاک نے ہمیں بھی پیدا فرمایا. ہم اس پر بہت شکر ادا کرتے ہیں اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو قائم رکھے اور باطل سے اللہ پاک ہمیشہ دور رکھے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی رات زندہ حکومت باقی ان شاء اللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مشابہت نصیب فرمائیے. ضالین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آپ نے کاملا نصیب فرمائیے اور اپنے رضا کاملا نصیب فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے, اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے اللہ آپ قریب میں آپ نے کرم ہی کرم فرمایا, ہمیں وجود عطا فرمایا, انسان بنایا, صاحب ایمان بنایا, صاحب قرآن بنایا, صاحب اسلام بنایا. اے اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور ہماری تمام خطائیں قصور یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے, رحم کی نظر فرمائیے, ہمارا ایک ایک گناہ مٹا دیجیے, ایک ایک نیکی قبول فرما لیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرمائیے, حضور کی ساری امت پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے اللہ حضور کی ساری امت کو ہدایت عطا فرمائیے, گمراہیوں اور برائیوں سے بچائیے. اے اللہ آپ نے کرم فرمایا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کامل اور مکمل پہنچا دیا. آپ نے جس قدر مشقتیں برداشت کی, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مشقتیں برداشت کی, دین کے خدام نے جس قدر مجاہدے کی اور مشقتیں برداشت کی, اے اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرمائیے. ہمیں بھی اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل و شامل فرمائیے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اے اللہ کائنات میں جتنے ذرات ہیں ایک ذرے کے بدلے کروڑا کروڑا بار خصوصی رحمتوں سے مالا مال فرمائیے. آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیے, خصوصی صلوات و سلام نازل فرمائیے. اور یا اللہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہترین سے لے عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جن سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک مسرور ہو اور آپ کو یا اللہ کسی ظلم کی گرانی نہ ہو، اور یا اللہ نے ان تمام برائیوں سے ان کا موت سے بچائی ہے جن کی وجہ سے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگواری ہو، گرانی ہو اور تکلیف ہو. اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارا ایک گناہ معاف کر دیجیے، ایک خطا معاف کر دیجیے، ہمیں اللہ رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے. یا اللہ، اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل و شامل فرما دیجیے. اے اللہ، محبت میں یا اللہ عطا فرمائیے، اس محبت کو والہانہ ہی رکھیے، اسی پر ہمیں قائم اور دائم رکھیے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائیے. یا اللہ، حضور سے، سارے پیغمبروں سے، تمام امہات المؤمنین سے، حضرات صحابہ کرام سے، تمام صحابیات سے، حضرت مریم سے، حضرت سارہ سے، حضرت حاجرہ سے، حضرت عاصیہ سے، سب سے یا اللہ بے ساختہ محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے یا اللہ بے ساختہ محبت رکھتے ہیں، تمام بزرگان دین سے بے ساختہ محبت رکھتے ہیں. اسی محبت میں ہمارے دل رکھیے، اور یا اللہ، کسی بھی بزرگ کے متعلق ہمارے دل میں من کی وسوسہ بھی نہ آنے پائے. اے اللہ، اپنی مہربانیاں فرمائیے، کرم فرمائیے، اور یا اللہ، اپنی رضا عطا فرمائیے. یا اللہ، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں سب بدعا ہیں، آج اٹھائے ہوئے ہیں، بیکاری ہیں، آپ یا اللہ ساری مرادیں پوری فرمائیے. یا اللہ، یہاں رکھیں گے، اس کے بعد برزخ میں آپ لے جائیں گے، راحت میں لے جائیں گے. یا اللہ، ہمارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ہم سے درگزر فرما دیجیے، اور یہی درگزر فرما دیجیے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہ دے سکیں گے، ہم یہی لڑنا سکتا ہے. آپ ہمارے مالک القادر ہیں، آج بھی ہم آپ کے سامنے ہیں، اور کل بھی آپ کے سامنے ہوں گے، ہماری یہی مغفرت کاملہ فرمائیے. یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آپ جادر امار کی مغفرت فرمائیے، تمام متعدد مشاعر کی مغفرت فرمائیے، تمام یا اللہ محسنین کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی، محفلین کی، محسنین کی، معالدین کی، اور تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اہل اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے، پچھلی امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، جتنے بھی وفات پا چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو پر فرما دیجیے دور سے، اور رحمتوں سے ان کے عذابوں کو ختم فرما دیجیے، معاملوں کو ختم فرما دیجیے، اور یہاں ان کی قبروں کو جنت کے باؤ بنا دیجیے. آج ہم روئے زمین پر ہیں، کل ہمیں بھی تیرے زمین جانا ہے، ہمارے بیچ بھی یا اللہ یہ برسوں کی زندگی جنت کی زندگی بنا دیجیے، قبر کو ہمارے لیے جنت بنا دیجیے. اور یا اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے اللہ، حضور کی امت کو غیروں کے حوالے سے فرمائیے. اے اللہ، ہم اپنے محتاج رکھیے، ایک زمین کے لیے بھی مخلوق کو محتاج نہ فرمائیے. اور یا اللہ، اپنا دستر فرمائیے، شر سے بچائیے، تمام اردو تمام کے آباد سے، مرغ سے، حاضرات سے، بلی آدر سب سے، سفاقوں سے، سرفار سے یا اللہ بچا لیجیے. اے اللہ، ہمارے ملک میں گرداری کا خطرہ ہے، آپ پہل پانی فرمائیے، محنت کی بارشیں برسا دیجیے، محنت کی بارشیں برسا دیجیے، دیر سے والا کٹرا باران کی سنسان تاجد حیران کی، دیر سے والا کٹرا باران کی سنسان ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے، شامت آباد کو معاف کر دیجیے، ہم پر یا اللہ رحم فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، حضور کی ساری امت پر رحم فرما دیجیے، مسلمانان عالم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ گھروں پر مان دیجیے، رحمت کی نظر فرمائیے، مہربانی فرمائیے، نوازش فرمائیے، گرمی کو معذوم فرمائیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلائیے، اور یا اللہ مسلمان جان ناگرک پریشانیوں کے شکار ہیں ان کی مدد فرمائیے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، یا اللہ پریشان والوں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیے، بندوں کو تندرستی سے نجات عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرمائیے، اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، خصوص خاجے کو رعایت نصیب فرمائیے، حق کا دور مالا فرمائیے، باطل کا مقابلہ فرمائیے، اے اللہ اپنے دل کے عالموں کو تمام حکام کو نانا دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ کلمت اللہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ان کو درود روح فرمائیے، ان کو درود روح فرمائیے، کامیاب فرمائیے، اور اپنی مہربانی سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ اپنی مہربانی سے محروم نہ فرمائیے، یا عبیر بر رکھنے کی راغرت میں بھی رسمائی سے بچائیے، اے اللہ ہماری حالت زہر کو رحم فرما دیجیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو کیسا کردار تک پہنچائیے، اے اللہ بے بچوں کی بے بچوں کی فریاد سن لیجیے، اور ان پر رحم فرمائیے جو بے بس اور بے کر خون کیا رو رو کر اے اللہ آپ کے دربار میں انتظار کرتے ہیں، ان کی مشکلات ختم فرمائیے، ان کی پریشانیاں ختم فرمائیے، رات اس کے معاملے فرمائیے، ہم سب کو بھی اختلاف دوبارہ نظر فرمائیے، یا اللہ آپ کے بندے حضور کے نام لیوا آج یا مارو زمین پر پریشان حیران ہیں، بلا مالیوں میں مرتکب مشغول ہیں، اے اللہ اپنے سلیمت فرمائیے، فہمتی نظر فرمائیے، فکر آخرت نظر فرمائیے، اور یا اللہ نیک اعمال کی بولی نظر فرمائیے، پوری صحبتوں سے بچائیے، میرے صحبتوں میں رکھیے، اپنے نیک بندوں سے وابستہ رکھیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بمداد مدی فرمائیے، آپ کے جنڈے کے نیچے سے عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے عہدے کو سب میں خوب خوب تیرا فرمائیے، قیامت کی حال ناکر سے بچائیے، بل تیرا سے گزرنا نام فرمائیے، اور بغیر اسلام کی آپ کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دلدار خوب خوب اور اپنے جنت میں فرمائیے، اور ہمارا راحمین جہنم کی آگ سے قبر کی عذاب سے دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے، اے رب العالمین رحمان کریم کی حاضری نصیب فرمائیے، اپنے مضمونوں کا یہ مشکور نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، اے اللہ ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں ہر انتظار قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہم سب کی عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی حالت اچھی کر دیجیے، ہمارا ذائق بھی اور باطن بھی سنوار دیجیے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پکا امتی اور محبوب بنا دیجیے، اور منتقل بنا دیجیے، اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا لیجیے، اے اللہ ہماری تمام عبادات کو شرف قبول عطا فرما دیجیے، سنينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے پاؤں تک جائیں گے،
پاس ہم بھی بس
نور
ساری
Oh,
کل سے Thank you.